السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاستحاضہ, استحاضہ کے بیان میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. باب الاستحاضہ, حدیث نمبر 306. جیسے کہ پہلے ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ استحاضہ عورت کے لیے ایک ایسی بیماری ہے جس میں اسے ہر وقت خون آتا رہتا ہے, اور اس کے احکام حیض سے مختلف ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت فاطمه بنت ابي هبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افاداء الصلاه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك ارق وليس بالحيضه, فاذا اقبلت الحيضه فاتركي الصلاه فإذا ذهب قدرها فغسلي أنكِ الدم وصلي. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا. انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ جو کہ حبیش کی بیٹی تھی, انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو پاک ہی نہیں ہوتی, تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے, حیض نہیں. اس لیے جب حیض کے دن, جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً حیض آیا کرتا تھا, آئیں تو نماز چھوڑ دے, اور جب اندازے کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ. یہ ہے استحاضہ کا حل, یعنی غسل کر کے, اور ایک نماز میں ہے کہ ہر دفعہ وضو کرتی رہو, یعنی ایک دفعہ غسل کر لیا جائے اور اس کے بعد وضو کرتی رہو, تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے, کیونکہ مستحاضہ ایک پاک عورت کی طرح ہوتی ہے اور وہ تمام کام کر سکتی ہے جو ایک پاک عورت کر سکتی ہے. یہ ایک بیماری ہے جو کہ حیض کے علاوہ باقی دنوں میں بھی جس کی وجہ سے خون آتا رہتا ہے. تو اگر ایک خاتون کی عادت سمجھیں, پہلے 7 دن تھی, 6 دن تھی یا 5 دن تھی, تو اپنی وہ پرانی عادت کے مطابق ان دنوں میں جب وہ دیکھے کہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو بعض اوقات حیض کا خون سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ حیض کا خون تھوڑا سا گندگی مائل ہوتا ہے, بلیکش ہوتا ہے اور الگ ہوتا ہے. تو اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ پہچان پا رہی ہے, تو وہ پہچان کر وہ 7 دن, 6 دن یا 5 دن جو اس کی پرانی عادت تھی, اتنے دن وہ نماز چھوڑی رہے, پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے پاک عورت کی طرح نماز پڑھ لے, لیکن ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گی. تو ان 6, 5 یا 7 دنوں کے علاوہ غسل کر کے صاف ہو کر نماز پڑھی جائے گی, ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے گا اور پیڈ چینج کر لیا جائے گا. اب اگر کسی خاتون کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی نہ آ رہا ہو کہ اچھا یہ کیسا, مطلب یعنی اس کو ایک جیسے ہی آ رہی بلیڈنگ ہو رہی ہو, تو اس صورت میں پھر وہ جب اس کو جو ڈیٹ پر آیا کرتا تھا پیریڈ, وہ ڈیٹ سے وہ حساب کر لے گی اور اتنے دن پھر وہ نماز سے دور رہے گی, اور پھر جب وہ دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر غسل کر کے وہ نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی. یا اس کو اپنے جیسی خواتین, اس کی عمر کی جو خواتین ہیں یا اس کی بہنیں وغیرہ ہیں, ان کو کتنے دن حیض آتا ہے, اتنے دن ان سے لے کر وہ اپنے اتنے دن کاؤنٹ کرے گی اور اس کے بعد نماز پڑھے گی. اس طرح سے اس کا حل ہو سکتا ہے. باب غسل دم الحیض, حیض کا خون دھونے کے بیان میں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت اهدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیدتی فلتقرصہ ثم لتدحہ بماء ثم لتصلی فیہ. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے بیان کیا, انہوں نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے, انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے, انہوں نے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا سے. انہوں نے کہا ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے, اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے, پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کپڑوں میں حیض آیا تھا اگر صرف اتنی جگہ یا اتنا حصہ دھو لیا جائے تو بھی کافی ہے. اگلی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه ان ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت كانت اهدانا تحيد ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتندح على سائره ثم تصلي فيه. ہم سے اسبغ نے بیان کیا, انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا, انہوں نے کہا مجھ سے عمرو بن حارث نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد سے بیان کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتی, پھر اس جگہ کو دھو لیتی اور تمام کپڑوں پر پانی بہا دیتی اور اسے پہن کر نماز پڑھ لیتی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس جگہ حیض کا خون لگا ہو اتنا حصہ مل کر دھو لیا جائے اور باقی کے کپڑے پر پانی چھڑک دیا جائے, یہ بھی کافی ہوگا. تو خون کو پہلے کھرچنا چاہیے پھر دھونا اور پھر اسی کپڑے میں نماز ادا کر دینا. ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی جب حیض کا خون ان کے کپڑوں پر لگ جاتا تو وہ اس حصے کو ہی کاٹ کر پھینک دیتی تھی. یہ سختی ان لوگوں نے خود دین میں اپنے لیے پیدا کر رکھی تھی, تو اس بنا پر ان پر وہی مسلط کر دیا گیا. یعنی ان کے یہاں پر پھر ایسا ہونے لگا کہ اتنی ان کی سختی کر دی گئی چونکہ انہوں نے خود شریعت کو تنگ کر لیا تھا کہ ایون ہم سب جانتے کہ جو مال غنیمت آتا تھا اسے آگ آ کے کھا لیتی تھی, جو کپڑے پر نجاست لگ جاتی اسے کاٹ پھینکتے یا نکال پھینکتے. لیکن الحمدللہ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی اور اعتدال والی راہ ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا. تو یہ بات یہاں پر یہ احادیث یہ ثابت کرتی ہیں کہ پیریڈز کے دنوں کے کپڑوں کو کیسے استعمال کیا جائے گا کہ خون کے علاوہ باقی کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے گا. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اتنا حصہ دھو لیا جائے جہاں پر خون لگا ہو تو باقی کپڑا پاک رہتا ہے, اور اگر حیض کا خون نہ لگا ہو کپڑوں پر تو ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, وہ نجس نہیں ہوں گے. باب اعتکاف المستحاضہ, مستحاضہ کا اعتکاف میں بیٹھنا. حدثنا اسحاق بن شاہین و ابو بشر الواسطی قال اخبرنا خالد بن عبد اللہ ان خالد ان اکرما ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معہ بعض نسائہ وہی مستحاضہ تردم فربما وضعت التست تحتها من الدم وزعم اکرمۃ ان عائشہ رأت ما الاسفر فقالت کہ هذا شيء كانت فلانۃ تجده. ہم سے اسحاق بن شاہین ابو بشر واسطی نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا, انہوں نے خالد بن مہران سے, انہوں نے اکرمہ سے, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا, حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا, اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی. اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فنا صحابہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا. یہاں پر اسفر آیا ہے اور اس کا یہاں پر انہوں نے قسم کیا ہے. ترجمہ, اسفر ایک بوٹی ہوتی ہے رنگ والی. تو یہاں پر دراصل اس بتانا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مستحاضہ مسجد میں رہ سکتی ہے، اس کا اعتکاف اور نماز درست ہے، اور مسجد میں حدث کرنا بھی درست ہے جبکہ مسجد کے آلودہ ہونے کا ڈر نہ ہو، کیونکہ خون انہیں بہتا رہتا تھا اور وہ وہیں بیٹھی رہتی تھی، لیکن انہوں نے تشت یعنی ایک کوئی ایسی چیز بنا لی تھی جس سے خون باہر یا نیچے نہیں نکلتا تھا۔ تو اسی بنا پر وہ یہ سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جو دائم الحدث یعنی کوئی ایسا پرسن ہو جس کو مسلسل کوئی اس طرح کی لیکیج کی شکایت ہو، کوئی چیز مسلسل خارج ہوتی رہتی ہو، یا تو پیشاب کے قطرے ہو یا فائلز کی تکلیف کی بنا پر کچھ لوگوں کو اس خارج ہوتا رہتا ہے جو بھی کچھ، یا پھر وائٹ ڈسچارج کسی کو مسلسل ہوتا رہتا ہے، تو وہ سب اسی کے حکم میں آئیں گے، وہ مستحاضہ کے حکم میں آئیں گے، یا جس کے کسی زخم سے مسلسل خون رستہ رہتا ہو جاری رہتا ہو تو وہ بھی مستحاضہ کے حکم میں آئیں گے، وہ لوگ مسجد جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں گندگی نہ پھیلے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے، حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة من ازواجه فكانت ترى الدم والصفرة والتست تحتها وهي تصلي۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع نے، خالد سے، وہ عکرمہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھی۔ تو استحاضہ کی بیماری میں عورتوں کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت ساری خواتین کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو یہ ایک عام شکایت ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے اور کئی کئی دن تک جاری رہتی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ حیض ہی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن سے، تمام اذکار سے، نماز سے دور رہتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے اور یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ حالت حیض میں نہ عورت اذکار کر سکتی ہے، نہ کچھ اور کر سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے۔ تو بہرحال جو مستحاضہ ہوگی یعنی استحاضہ کی بیماری والے جن کو ایسی شکایت ہے، اور یہ دراصل یوٹرس یعنی جو حیض کا خون جو آتا ہے یہ وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ایک رگ ہوتی ہے جس کا خون ہوتا ہے، حیض کا خون کسی اور جگہ سے آتا ہے اور یہ استحاضہ کا خون کسی اور جگہ سے آتا ہے، تو اسی بنا پر اس کو بیماری کہا گیا ہے، اور یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ والی خاتون سمجھے ایسی ہے جیسے کہ جس کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے سمجھے اس طرح سے۔ تو بہرحال یہ خاتون پھر نماز پڑھے گی، ذکر و اذکار بھی ہر کام جیسے کہ اپنے معمول کے مطابق کرے گی۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورت جو استحاضہ والی ہو وہ نماز بھی پڑھے گی اور شوہر اور بیوی کے تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا۔ تو مستحاضہ مسجد میں رہ سکتی ہے جبکہ مسجد کے آلودہ ہونے کا امکان نہ ہو، اور استحاضہ کے علاج کے لیے پانی والے چھوٹے ٹب میں بیٹھنا جائز ہے، یعنی اس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مسجد میں بیٹھیں گے تو پردہ شرط ہے اور حفاظت بھی۔ عورت اس حالت میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تھیں حالت استحاضہ میں بیٹھنے والی، یہ سودا رضی اللہ عنہا تھیں، واللہ اعلم۔ باب هل تصلي المرأة في ثوب حادت فيه، کیا عورت اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم ابن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشة رضی اللہ عنہ ما كان لإحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فإذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فمسعته بظفرها۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتی تھیں، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال دیتی اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خون کو کھرچ کر تھوک ڈال دیتی اور ناخنوں سے رگڑ لیتی۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کے حالات کے لیے احکامات بتا دیے گئے ہیں، اگر ایک ہی کپڑا ہے اور دھونے کا وقت بھی نہیں ہے تو اسی کو کھرچ ڈالا اور تھوک سے مل دیا، کیونکہ ہم سب جانتے کہ بعض اوقات تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا، بہت دور سے پانی لے کر آنا پڑتا تھا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ لباس بھی ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم تو ہر فنکشن کے لیے ایک نیا لباس سلاتے ہیں، پھر ہمارے پاس تو سردی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، گرمی کے الگ ہوتے ہیں اور بارش کے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر اگر ایک ہی کپڑا ہو اور ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو اس صورت میں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں سچویشن کے لحاظ سے احکامات چینج ہو جاتے ہیں فقہ میں۔ اور مسلسل بیماری کی حالت میں ہم سب جانتے ہیں کہ رخصت ہے، ایک وضو سے ایک وقت کی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر عورت کو اس طرح سے کوئی بیماری ہے یا کسی کو بھی کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے مسلسل کوئی چیز خارج ہو رہی ہو جسم سے۔ باب الطیب للمرأت عند غسلها من المحیض، عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قالت كنا ننحى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر واشرا، ولا نكتهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مسبوغا الا ثوب اسد، وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت اهدانا من مهدها في نبذه في نبزة من قسط الأسفار وكنا ننحى عن اتباع جنائز۔ رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا حماد بن زید نے ایوب سقطیانی سے، انہوں نے حفصہ سے، وہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی نہ خوشبو اور عصب۔ عصب یعنی یہ یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں۔ اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قسط اسفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تو قسط یا اسفار قسط عود کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل بتانا مقصد یہ ہے کہ حیض کے غسل کے وقت حیض والی جگہ پر خوشبو لگانا، اس کی تاکید کی گئی ہے، اور تاکید اس قدر زیادہ ہے کہ حالت عدت میں جب عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت میں اسے زینت سے منع کیا گیا ہے کہ وہ رنگین لباس نہیں پہن سکتی، زینت نہیں کر سکتی، سرما نہیں لگا سکتی، لیکن اسے حیض کے بعد خوشبو لگانے کی اجازت تھی، اتنی تاکید کی گئی ہے اس کی۔ تو اس خوشبو کی اجازت حالت عدت میں بھی ہے، حالانکہ حالت عدت میں باقی تمام زینت منع ہے۔ اور یہ قسط اسفار یا کوئی بھی خوشبو استعمال کر سکتی ہے، اس زمانے میں یہی خوشبو مشہور تھی۔ آج تو بہت قسم کی خوشبو ہے۔ یہ قسط اسفار جو ہے دراصل عود کو کہتے ہیں جو یمن سے آتا تھا۔ تو خوشبو کا وہاں پر لگانا یا خوشبو کا پھا ملنا یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور آگے کی جو حدیث ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین سوالات کر سکتی ہیں اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو۔ باب ذلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرستم ممسكة فتتبع بها اثر الدم۔ اس بارے میں کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کو اپنے بدن کو نہاتے وقت ملنا چاہیے، اور یہ کہ عورت کیسے غسل کرے اور مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر خون لگی ہوئی جگہوں پر اسے پھیرے۔ حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرسة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فاجتبستها الی فقلت تتبعی بها اثر الدم۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں اس حدیث سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا انصاری خواتین کی تعریف کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انصاری خواتین کو دین کا علم حاصل کرنے میں کوئی شرم مانی نہیں ہوتی، یعنی وہ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کافی آگے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پر بلا وجہ کی اس طرح کی شرم ہویا، جہاں نہیں کرنا چاہیے شرم ہویا وہاں کی جاتی ہے۔ ایون لڑکی کی شادی ہوتی ہے تب بھی اس کو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لڑکی بڑی ہوتی ہے، اس کو حیض آتا ہے تو یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں اپنے جو زیادہ کے جو بال ہیں وہ نکالنے ہیں یا انڈرآرمز جو بال ہوتے ہیں وہ نکالنے ہیں، یہ تک ہمارے یہاں پر نہیں بتایا جاتا۔ پھر یہ نہیں بتایا جاتا کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوں تو ان کو یہ بات ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم جب کسی سے ملیں تو کوئی غیر ہو تو کیسے بات کریں، کسی کو ہم کو ٹچ کرنے کی ہم نے اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں مبہم انداز میں ہمیں بچوں کو ضرور گائیڈ کرنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی، تاکہ ان کو اپنا خود کا پروٹیکشن کرنا آئے۔ ہمارے پیچھے جب کہیں وہ جائیں تو ان کو معلوم ہو کہ ہمیں اپنی خود کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ پھر اس طرح سے جو طہارت کے مسائل ہیں ان کو اس کے بارے میں بھی علم ہو۔ اب اس طرح کے سوالات ہمارے یہاں پر پہلی بات تو کرنے نہیں دیے جاتے ہیں، کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کی زندگیاں گزر گئی ہیں لیکن ان کو صحیح جنابت کے غسل کا یا حیض کے غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہوا۔ کیوں شرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے۔ ہاں بھلے ہی سبزی لیتے ہوئے ہم کسی بھی حالت میں باہر روڈ پر نکل جائیں، دوپٹہ کدھر جا رہا ہو اور کوئی کدھر جا رہا ہو اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں، اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی کہ ایک غیروں کے سامنے ہم کیسے نکل رہے ہیں، نہ پردہ نہ کچھ شرم ہویا۔ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، دکاندار سے خوب اس سے سودا لیتے وقت اس کو کیا کہتے ہیں، بارگننگ کرتے ہیں، اور اس میں پھر آرام سے اس سے بات چیت کرتے ہیں، اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اور حیا کہاں آتی ہے؟ جہاں دین سیکھنے کے معاملے میں حیا آتی ہے ہمیں۔ تو جو صحیح باتیں ہیں، جو دین کے ہمارے بیسک بنیادی جو نالج ہے، طہارت سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، اس کو پوچھنے میں شرم کیسی؟ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام کوئی خطبہ نہیں دے رہے ہیں یہ، بلکہ ایسی باتیں سوالات کر کے ہی پوچھی جاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سوالات کے جواب دیا کرتے تھے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جب پوچھا جاتا تو پھر وہ اس کی جواب دیتی تھیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عائشہ رضی اللہ عنہ اور تمام امہات المومنین کو، کیونکہ اس میں میمونہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے یہ اس تعلق سے ہمیں فقہ کے تعلق سے طہارت سے ریلیٹڈ باتیں بتائی ہیں۔ اگر یہ نہ بتاتی اور یہ چھپا لیتی کہ یہ تو ہمارے بیڈ رومز کی باتیں ہیں، ہم کیسے بتائیں؟ تو ہمیں آج کیسے پتہ چلتا؟ ہاں ہمیں اپنی باتیں نہیں بتانا چاہیے باہر، یعنی شوہر اور بیوی کی جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی، وہ امانت میں خیانت ہوگی۔ لیکن یہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ازواج مطہرات نے ہمیں یہ بات بتائیں، امہات المومنین نے ہمیں یہ بات بتائیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا جو تمہارے گھروں میں کی جاتی ہیں۔ تو ان کو ایکسپلین کر کے بتانا تھا، ان کو امت کی دوسری خواتین کو گائیڈ کرنا تھا، ازواج مطہرات کو، تاکہ امت کی خواتین بھی اس علم سے بہرہور ہوتی جو وہ خود سیکھ رہی تھیں، یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن۔ تو بہرحال صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں اس کی مزید تفصیل ملتی ہے کہ کیسے پاکی حاصل کی جائے گی، اور سر پر پانی ڈالنا، بالوں کی جڑوں میں پانی جائے، بال کھولنا ضروری ہے حیض کے غسل میں، سارے بدن پر پانی بہایا جائے گا، اور آخر میں خون والی جگہ پر خوشبو کا پھا پھیر لیا جائے گا، جس سے جو بھی بدبو تھی یا جو اس طرح کی کچھ اسمیل تھی وہ سب چلی جائے گی۔ اور تعجب کے وقت سبحان اللہ کہنا، یہ بھی اس سے ثابت ہوا۔ اور عورتوں سے شرم کی بات اشارے کنائے سے کہنا، عورتوں کے لیے مردوں سے دین کی باتیں پوچھنا، یہ تمام باتیں اس سے ثابت ہوئی، یعنی اس کا جواز ہمیں ملتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ وہ خواتین جو انصاری خاتون تھیں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ پوچھا، تو جس کو نہیں معلوم ہو وہ پوچھ لے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو طہارت مکمل ہوگی خوشبو لگانے سے، خون کے مقام پر حیض اور نفاس کے غسل میں خوشبو لگائی جائے گی اور بالوں کو کھولا جائے گا، یہ ضروری ہے، اور اچھی طرح پانی سے دھویا جائے گا، اور عورت مرد سے دین کی بات پوچھ سکتی ہے، اس سے جواز ثابت ہوتا ہے۔ بابو امتشاط المرأت عند غسلها من المحیض، عورت کا حیض کے غسل کے بعد کنگھی کرنا جائز ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت احللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدية فزعمت انها هادت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسکی وامتشتی وامسکی ان عمرتک ففعلت فلما قضیت الحج امر عبد الرحمن لیلۃ الحسبۃ فامرنی من التنعیم مکان عمرتی التی نسکت۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، کہا ہم سے ابن شہاب زہری نے عروہ کے واسطے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا، میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفے کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفے کی رات ہے اور میں عمرے کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھی کر اور عمرے کو چھوڑ دے، میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کر لیا اور لیلۃ الحسبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ یعنی لیلۃ الحسبہ دراصل جب مینا سے واپس آتے ہیں اس دن کو، وادی محسب جو ہے وہاں سے آتے ہیں گزرتے ہیں، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو عرفے کی بات اس لیے کی کہ عمرے کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ 9 تاریخ کو عرفہ پہنچا جاتا ہے عرفات کے میدان میں، اور اس سے پہلے پہلے عمرہ کر لینا ضروری ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا حیض عرفے کے یعنی 8 ذی الحج کے دن جا کر ختم ہوا اور وہ پاک ہوئی۔ حضبہ کی رات یعنی 13-14 یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حیض 8 ذی الحج پر نہیں ختم ہوا تھا جبکہ عرفہ آ گیا، اور وہ پاک حسبہ کی رات یعنی 13 یا 14 رات ذی کی رات کو وہ پاک ہوئی۔ دراصل اس سے بتایا جاتا ہے کہ اگر عورت کو حیض آ جائے اور اس نے طواف نہیں کیا تو وہ یہ طواف یا وہ عمرہ یعنی حج تمتو کا عمرہ وہ بعد میں بھی کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس قدر ہمارا دین خوبصورت ہے کہ عورت کی اہمیت، اس کے جذبات کا احترام کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ انتظار کرو اور ان کو پھر بعد میں عمرہ کروایا۔ تو حالت حیض میں عورت میقات سے غسل کر کے احرام باندھے گی، کیونکہ دوسری روایت میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور احرام پہنتے وقت غسل کرنا سنت ہے، اس کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ تو حیض کی حالت میں بال کھولنے کا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بال کھولے جائیں گے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھی کر اور عمرہ کو چھوڑ دے، یعنی بال کھول کر نہایا جائے گا پھر کنگھی کری جائے گی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے غسل کر کے دوسرا عمرہ کیا۔ یہ جو آج کل مسجد عائشہ وہاں جو بنی ہوئی ہے جس کو تنعیم، وہ علاقے کا نام تنعیم ہے، تو وہیں سے جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، چونکہ وہ حائضہ ہو گئی تھیں اور وہ اپنا عمرہ نہیں کر سکی تھیں کیونکہ انہوں نے حج تمتع کا احرام باندھا تھا، نیت کی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت اگر حج کے لیے نکلے اور اس کو حیض آ جائے تو وہ بعد میں عمرہ کر سکتی ہے، اور اگر اس کا طواف افادہ ہو چکا تھا اور طواف افادہ کے بعد حیض آیا تو اس صورت میں اس کا حج سمجھے کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کو کسی اور طواف کی ضرورت باقی نہیں رہی، یعنی وہ طواف وداع نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن طواف افادہ یعنی جو 10 تاریخ کے دن کا طواف ہے وہ کرنا ضروری ہے عورت کے لیے، اور اگر حج تمتع کا احرام باندھا تھا تو پھر اسے عمرہ پورا کرنا پڑے گا بعد میں فارغ ہونے کے بعد. حیض کے غسل کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنے کے بیان میں. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرجنا موافین لہلال ذی الحجہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یحل بعمرتی فلیحل فانی لولا انی اہدیت لاحللت بعمرہ فاحل بعضهم بعمرتی واحل بعضهم بحج وکنت انا ممن احل بعمرتی فادرکنی یوم عرفہ وانا حائض فشکوت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دی عمرتکی وانقضي رأسك وامتشطي وأحلي بحجي ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فحللت بأمرتي مكان أمرتي. ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا. انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ حماد نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا. انہوں نے اپنے والد سے, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے, کیونکہ اگر میں حدیث ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا. اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا. میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا, مگر عرفے کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھی کر اور حج کا احرام باندھ لے. میں نے ایسا ہی کیا, یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا. میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا. اب یہاں پر دراصل عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ان کو دوسرے عمرے کا احرام بن کر عمرہ کرنے کی اجازت دی. لیکن ہمیں جو مسائل حج کے مسائل سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر حالت حیض میں عورت احرام باندھ لے اور پورے حج کے وہ ارکان ادا کر لے اور اس دوران میں اس کا ایک بھی طواف نہ ہوا ہو, تو حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ صرف کوئی ایک طواف کر لے گی, ٹھیک ہے, اور وہ طواف اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی طواف افادہ والا جو طواف ہے, جس کو طواف حج بھی کہتے ہیں اور طواف زیارہ بھی کہتے ہیں, تو وہ ایک طواف ہو جانے سے پورے حج کا طواف سمجھو اس کا ہو گیا. یعنی جو تین کرنے پڑتے ہیں نا, جیسے آپ نے اگر حج تمتو کیا آپ نے تو آپ پہلے عمرے کا طواف کریں گی, پھر اس کے بعد جس دن آپ حج کا احرام باندھیں گے مینا چلے جائیں گے, پھر حج کا احرام باندھیں گے, پھر عرفات جائیں گے, پھر عرفات سے واپس آ کر 10 تاریخ کو قربانی کریں گے اور مرد حضرات سر منوائیں گے, عورتیں بال کٹائیں گی, اور پھر واپس آ کر 10 تاریخ کو مکہ میں طواف افادہ کریں گے اور سعی بھی کریں گے. لیکن اب اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے تو اس صورت میں وہ طواف نہیں کرے گی, سعی کر سکتی ہے. وہ حالت حیض میں سعی کرنے کی اجازت ہے, طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر وہ جب پاک ہو جائے گی تب پھر وہ اپنا طواف افادہ, یعنی وہ ایک طواف کر لے گی, اور وہ اس ان حج کے جو دن ہیں ایام ہیں ان حج کے ایام میں وہ کبھی بھی کر سکتی ہے طواف افادہ. تو بہرحال یہ چھوٹ ہے, لیکن یہاں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ نے ان کو دوبارہ سے عمرہ کرنے کی اجازت دی تھی. باب قول اللہ عز و جل مخلقت و غیر مخلقت. اللہ عز و جل کے قول کامل الخلقت اور ناقص الخلقت کے بیان میں. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبید اللہ ابن ابی بکر عن انس ابن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی و کل بالرحیم ملکن یقول یا ربی نطفتن یا ربو القتن یا ربی علقتن علقتن یا ربو مدغتن فاذا اراد اللہ ان یقضی خلقه قال اذکر ام انسا شقی ام سعید فما الرزق وما الاجل قال اذکر ام انسا شقی ام سعید فما الرزق وما الاجل قال فیکتب فی بطن امه. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا, کہا ہم سے حماد بن زید نے عبیداللہ بن ابی بکیر کے واسطے سے, وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے, وہ کہتا ہے اے رب اب یہ نطفہ ہے, اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے, اے رب اب یہ مدغہ ہو گیا ہے. پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث, بدبخت یا نیک بخت, روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی. بس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے. اب یہاں پر یہ باب لا کر دراصل امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پریگننٹ خاتون کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو خون آتا ہے حاملہ کو، وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ اگر حمل پورا ہے تو رحم اس میں مشغول ہوگا اور جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ غذا کا باقی حصہ ہے. اگر ناقص ہے تو رحم نے وہ چیز نکال دی ہے، تو وہ بچے کا حصہ کہا جائے گا، حیض نہ ہوگا. تو اکثر علماء کا یہ اس پر اجماع ہے کہ پریگننسی میں جو خون آتا ہے وہ بیماری مانا جائے گا، حیض نہیں ہوگا. احناف، حنابلہ اور اکثر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ حالت حمل میں آنے والا خون بیماری مانا جائے گا، حیض نہ ہوگا. اور امام بخاری بھی یہی ثابت کر رہے ہیں کہ حالت حمل میں آنے والا خون بیماری ہے، حیض نہیں ہے. تو اس سے جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حاملہ کو خون آ جائے تو وہ حیض نہیں ہے، اور فرشتے حفاظت کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رحم مادر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، سبحان اللہ. اور جس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں آتا ہے، اور جس کے لیے مقدر نہیں ہوتا آنا، پھر وہ اللہ کی مرضی ہے، سمجھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اندر ہی تمام چیزیں اس بچے کی لکھ دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور پچھلی حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلی تھی وہ یہ تھی کہ حالت حیض میں بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. ابھی دوسری حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. کیف تحل الحائض بالحج والعمرہ. حدثنا یحیٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع فمنا من احل بعمرتی ومنا من احل بحج فقدمنا مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احرم بعمرۃ ولم یحد فلیحلل ومن احرم بعمرۃ واحد فلا یحل حتی یحل بنہر ہدیہ ومن احل بحج فلیتم حجہ. اور آگے کی حدیث وہی پیچھے والی جو ہم نے پڑھی تھی، حدیث نمبر 217 وہی ہے. ہم سے یحیٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا. ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خالد سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا. پھر ہم مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور حدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا اور وہ حدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ حدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفے کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں. میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا. پھر میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا آپ نے اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں. تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے، حج تمتو والے عمرے کا احرام کھولیں گے، قران والے احرام نہیں کھولیں گے. حائضہ عورت وہ احرام کھول دے گی جس نے حج تمتو کا احرام باندھا تھا، اور جب پاک ہوگی تو نیا احرام پہنے گی، اور پیریڈز میں قیام عرفہ ہو سکتا ہے. سیم وہی بات ہے. پھر حیض کا آنا اور ختم ہونا، کیا اس کی کوئی ڈیٹ فکس ہے؟ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن تو نہیں بتائے گئے ہیں. باب اقبال المحیض و ادبارہ. باب اس بارے میں کہ حیض کا آنا اور اس کا ختم ہونا کیوں کر ہے. وَكُنْ نِسَائِنْ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْقُرْصُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعَجَلْنَا حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْدَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ التُّحْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ وبلغ بنت زيد بن ثابت ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ڈبیا بھیجتی تھی جس میں کرسف ہوتا، اس میں زردی ہوتی تھی، یعنی وہ جو پیڈ وہ لیتی تھی وہ ڈبیا میں رکھ کر بھیجتی تھی، اور اس میں بھی زردی مائل رنگ ہوتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ صاف سفیدی دیکھ لو. اس سے ان کی مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کو معلوم ہوا کہ عورتیں رات کی تاریکی میں چراغ منگا کر پاکی ہونے کو دیکھتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں، انہوں نے عورتوں کے اس کام کو معیوب سمجھا. یہاں دراصل بتانا مقصود یہ ہے کہ بلا وجہ کی جلدی نہیں کرنی چاہیے. جب معلوم ہے کہ پیریڈس کے دن ہمیں کتنے ہیں, ہر ایک کو اپنی خود کی عادت معلوم ہوتی ہے, اور یہاں خود جو خاتون ہے وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. اگر اس کو ہمیشہ کی مدت اس کی 6 دن کی ہے یا 7 دن کی ہے, تو پھر وہ 7 دن انتظار کرے, زبردستی غسل کرنے میں جلدی نہ کرے کہ پھر ابھی دوبارہ پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی, یا کچھ اس نے ڈراپس یا قطرے دیکھے یا زرد رنگ دیکھا. تو اس صورت میں اس کو وائٹ ڈسچارج جب تک کہ نہیں ہو جاتا تب تک انتظار کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ ہر ایک کو وائٹ ڈسچارج نہیں ہوتا ہے حیض کے بعد. تو جس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ حیض کا خون بند ہو گیا ہے سمجھے, تو اس کے بعد غسل کر لے کہ اب دوبارہ نہیں ہوگا. اور جس کی یہ عادت ہے کہ حیض کا خون بند ہوتے ہی وائٹ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اس وقت غسل کرے. تو ہر خاتون کو اپنا خود کا وہ دیکھنا ہوگا. تو طہر کے لیے سفید ڈسچارج ضروری ہے, لیکن جن کو آتا ہے ان کے لیے ہی, ہر ایک کو نہیں آتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. پھر اپنی عادت کے مطابق انتظار کرنا چاہیے, جس کی جو عادت ہے اس میں زبردستی کی جلدی نہیں کرنی چاہیے, اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے. اور اگلی حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت نستحاد فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك إرق وليست بالهيدة فإذا أقبلت الهيدة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروا سے, وہ اپنے والد سے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے, اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر, اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر. تو اسی سے امام بخاری یہاں پر بطور دلیل یہ حدیث لائے ہیں, جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کے کوئی دن شمار نہیں ہے, یعنی فکس نہیں کر سکتے ہم کہ اچھا حیض 9 دن ہی رہتا ہے سمجھے, یا حیض 15 دن رہتے, نہیں. ہر خاتون کی عادت الگ الگ ہوگی, کسی کو 3 دن آ سکتا ہے, کسی کو 1 دن آ سکتا ہے, کسی کو 5 دن, کسی کو 4 دن, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ اگر حیض آ رہا ہو تو یہ پھر سمجھے وہ حیض نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ کوئی بیماری ہے, وہ استحاضہ ہے. کیونکہ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ جو بتائی جاتی ہے کچھ علماء کے نزدیک, کسی کے نزدیک 9 دن ہے, کسی کے نزدیک 7 دن ہے, بس اس سے زیادہ نہیں بتایا جاتا. ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 15 دن ہے, لیکن ہمیں تو ان کے بارے میں کوئی ایسا ان کا کوئی قول نہیں ملا, واللہ عالم. تو عورت کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس طرح کا کیسی بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور استحاضہ والی خاتون کو تو خاص طور سے بہت باریکی سے دیکھنا ہوگا. اور حیض کا خون تھوڑا سا ڈارک رنگ کا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے, اور عورت کو خود اپنی عادت کا اندازہ لگانا ہوگا کہ اس کو کتنے دن حیض آتا ہے. تو اگر اس کو لگتا ہے کہ اسے 6 دن یا 7 دن آتا ہے, تو وہ اتنے دن اپنے مقرر کرے گی, اتنے دن تک وہ نماز چھوڑ دے گی جو استحاضہ جو مستحاضہ ہوتی ہے. اور جو نارمل خاتون ہے تو اس کا رنگ اس کو جو ہے اپنی ہمیشہ کی عادت کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. بابن لا تقضی الحائض الصلاۃ, حائض عورت نماز قضا نہ کرے. وقال جابر بن عبداللہ و ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدعو الصلاۃ. حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادۃ قال حدثنی معاذ عن امرأتی قالت لعائشہ رضی اللہ عنہا اتجزی احدانا صلاتها اذا طهرت فقالت احروریۃ انتی قد كنا نحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله. جابر بن عبداللہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حائضہ نماز چھوڑ دے. پھر دوسری حدیث ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, ہم سے حمام بن یحییٰ نے کہا, ہم سے قتادہ نے کہا, ہم سے معاذ بن عبداللہ نے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے, کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں حائضہ ہوتی تھی اور اب آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی, یعنی وہ عورت یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہمیں نماز کی قضا کرنی ہوگی. اور یہ جو حروریہ کا انہوں نے پوچھا, حروری حرورہ گاؤں کی طرف نسبت ہے جو کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا. یہاں پر ہی سب سے پہلے وہ فرقہ پیدا ہوا جس نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، اور یہ لوگ خارجی کہلائے، اور ان کے کئی فرقے ہیں، اور وہ لوگ صرف قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو نہیں لیتے تھے، اور چونکہ نماز کی قضا کے بارے میں قرآن میں کوئی ہمیں واضح آیت نہیں ہے، اس میں صرف حیض کا بتایا گیا ہے کہ عورتیں حیض میں عورتوں سے دور رہو ہے حالت حیض میں، مردوں سے کہا گیا، اور یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، اور قرآن میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مریض ہو، جو مسافر ہو، اور اس طرح سے وہ کیا کرے، روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا پوری کر لے، یعنی اس کی تعداد پوری کر لے، گنتی پوری کر لے جو چھوڑ دیے تھے، تو روزے کی تو قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. تو چونکہ وہ عورت نے جب اس طرح کا سوال پوچھا کہ کیا نماز کی قضا نہیں ہوگی، کیا نماز کا معاف ہو جانا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حروری تو نہیں ہو جو تمہیں یہ مسئلہ ایکسپٹ کرنے میں تمہیں تامل ہو رہا ہے، تم جو پس پیش کر رہی ہو. تو ایکچولی ہم تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی کرتی تھیں کہ ہم نماز کی قضا نہیں پڑتی تھیں، صرف روزے کی قضا کرتی تھیں، اور حالت حیض میں نماز چھوڑے رہتی تھیں. تو یہ جو حروریہ، جو خوارج لوگ تھے، ان کے ہاں پر حیض کی نمازوں کی بھی قضا ہے. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان ان يحيى عن ابي سلمة ان زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حدت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي؟ قلت نعم فدعاني فادخلني معه في الخميلة. قالت وحدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا، انہوں نے یحیٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں حیض آ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا. زینب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں اگر کوئی دوسرا لباس پہنا جائے، یا پھر ہو سکتا حیض کے جو کپڑے ہوں وہ لیے ہوں، پیڈ وغیرہ، اور جیسے پہلے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پڑھ چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں کہ حالت حیض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوگا، اور دوسرے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں حالت حیض میں، یعنی اسپیشل ایک ڈریس ہو سکتا ہے کہ جو حالت حیض میں پہنا جائے تاکہ اگر اس میں کچھ گندگی وغیرہ لگ جائے تو ایک الگ ہی رہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اور یہاں پر دراصل ایکچولی حیض کے کپڑوں سے مراد زیادہ جو صحیح راجح بات ہے وہی ہے کہ جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں، جو حیض کے وقت اسپیشل پہنے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، پینٹیز وغیرہ، اس کا ذکر ہے یہاں پر. یہ نہیں کہ وہ الگ سے لباس بنایا جائے، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اندر پہننے والے کپڑوں کا ذکر ہے، اوپر کے کپڑے اس سے مراد نہیں ہے. عیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں حائض عورتیں بھی شریک ہوں، اور یہ عورتیں نماز کی جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیں. باب شہود الحائض العیدین ودعوۃ المسلمین ویعتزلن المصلی. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب بن ايوب بن حفص قالت كنا نمنع اواتقنا ان يخرجنا في الايدين فقدمت امراه فنزلت قصر بني خلف فحدثت ان اختها وكان زوجي اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتي اشرت غزوه وكانت اختي معه في سته قالت فكنا نداول كلمي ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بعثا إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت ام عطیہ سألتها اسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت بأبی نعم وکانت لا تذکرہ الا قالت بأبی سمعتہ یقول تخرج الاواطق وزوات الخدوری والحید وليشهدن الخیر ودعوت المؤمنین وتعتزل الحید المسلی قالت حفصہ فقلت حید فقالت الیست تشهد عرفۃ وکذا وکذا. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب نے ایوب سختیانی سے، وہ حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں، پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محلے میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جن کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں. انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبر گیری بھی کرتی تھیں. میری بہن نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر مسلمانوں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں. جب ام عطیہ رضی اللہ عنہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا. انہوں نے کہا میرا باپ، میرے والدین آپ پر فدا ہوں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جوان لڑکیاں، پردے والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے. حفصہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ حائضہ بھی؟ انہوں نے کہا کیا وہ عرفات میں فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی؟ یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورتیں اگر چادر کے ساتھ، اپنے پورے شرم و حیا کے ساتھ، حجاب کے ساتھ ایسی جگہوں پر جا سکتی ہیں، نماز پڑھنے جانے کی بھی ان کو اجازت ہے اگر مسجدوں میں اس طرح سے انتظام ہو، عیدگاہ میں اگر انتظام ہو تو وہاں پر بھی جا سکتی ہیں. الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں تو اس طرح سے بہت اچھا انتظام ہوتا ہے اور اس کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے. تو حیض والی عورت صرف مصلی کی جگہ سے الگ رہیں گی، نہیں پیچھے بیٹھیں گی. بوقت ضرورت عورت باہر نکل سکتی ہے، ضرورت کے کاموں سے زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر سکتی ہے، لیکن پردے کے اندر سے. اور ضرورت دیکھی جائے گی، اگر مرد کم ہو تو عورتیں ہیلپ کریں گی. جلباب لمبے لباس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ گھر کے کپڑوں کو بھی ڈھانک لے. عورت پر فرض نہیں یہ ساری چیزیں، لیکن ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. اور دراصل عیدوں کے موقع پر جو کہ مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں، تو اس خیر والے کام میں برکت والی جگہ یا برکت والی جگہ جانے سے کوئی محروم نہ رہے، اس لیے عورتوں سے بھی کہا گیا ہے. اور عید کی نماز دراصل کھلی جگہ پر ادا کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کی قوت، تعداد، ان کے ایمان کو بڑھانے اور کفار پر رعب پڑنے کے لیے اس طرح سے انتظام کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا انتظام ہو جس کی وجہ سے مسلمان خواتین عیدگاہ جا سکیں جہاں عورتوں کا الگ سے انتظام ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.